मैं अक्सर कुछ उस्तादों की बातों पे अल्लाह का दिल की गहराइयों से शुक्र करती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में वो उस्ताद ना होते तो यकीनन मैं किसी को इतना भी फ़ायदा ना दे पाती जो आज दे रही हूँ। मैं भी ना जाने किधर लुढ़क पुढ़क रही होती। लाइन ऑफ एक्शन लीजिए, फिर बात समझ आएगी। फितरत के असूल से इख्तलाफ करने वाले दुनिया को कभी भी खैर की तरफ नहीं लाते। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपना रुख देखें। कोई हमारी उंगली पकड़कर गलत रुख को सीधे रुख की तरफ ले जाए, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, जहाँ तक इस दुआ का ताल्लुक है तो इसमें अल्लाह ताला की तौहीद तंजीह बदरजा कमाल पाई जाती है। यानी अल्लाह एक है, वो पाक है और उसका कमाल है। इसमें बंदा आजजी और इनकिसारी से अपने जुल्म और गुनाह का एतराफ करता है, जो कि कर्ब और रंजो फिक्र के इजाले का सबब है और अल्लाह ताला से ज़रूरतें पूरी कराने का सबसे बलीग वसीला है। क्योंकि तौहीद और तंजीह में अल्लाह के लिए तमाम कमालात का इस बात है और हर नक्स और ऐब और तमसील की नफी है। अपने जुल्म के इतराफ के मानी ये हैं, यानी जब आप कहते हैं इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, तो इससे मुराद क्या है सोचिए ज़रा, कि बंदा शरा और सवाबो इकाब पर ईमान लाता है। यानी बंदे को पता है कि अल्लाह ताला ने जो शरीयत दी उसी पे चलना है और गुनाहों की पकड़ तो होगी, और आजसी से अल्लाह की तरफ रजू कर रहा है, अपनी गलती मान रहा है और अपनी बंदगी और रब्बे ताला के सामने अपनी मोहताजी का इतराफ कर रहा है। यानी इस दुआ में चार उमूर यकजा हो गए, क्या तौहीद तंजिया, अबूदियत और एतराफ। ये सब बातें हमने ला इलाहा इल्ला अंता के बारे में एक पूरे लेक्चर में की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। सब्र करने वालों को बशारत दो, फबशर साबरीन, वो कौन है जिनको अगर मुसीबत पहुंच जाए तो वो बोल पड़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वलाइका अलैहिम सलावातु मिन रब्बिहिम। यही है वो लोग जिन पर इनके रब की रहमत और करम होगा और यही राह पाने वाले हैं। तो क्या सीखा आपने कि हमने अल्लाह ताला पे नजरें लगानी है। जाहिर व बातन दोनों पर तवज्जो दीजिए। जी ये भी एक हद से बड़ा हुआ मामला होगा कि आप सिर्फ जाहरी सजावट पे लगे रहें और कूचते काचते रहें, खुद को ही साफ सुथरे करने के में आराइश सिबाइश नुमाइश पे पहुंच जाएं, लेकिन बातिन मैला हो। और ये भी नहीं कि सिर्फ बातिन की इसलाह से आगे ना बढ़े और अमली जिंदगी की जिद्दोजहद का वक्त है तो कहें अभी तो हम खुद को ठीक कर रहे हैं, अभी तो हमें खुद को निखरना है, तो फिर तो कब्र में ही जाएंगे। साथ साथ दोनों चीजें चलती रहेंगी। कपड़ा साफ सफाई नफ्स की अलामत है, यानी साफ कपड़े पहनने से लगता है कि आपका नफ्स भी साफ है। ये एक लतीफ और बारीक बात है जिसे बास हुकमा ने ये तक कहा कि जिसका कपड़ा मैला होगा इसका नफ्स भी मैला होगा। ये एक जाहिर बात है, ऐसे बहुत से हैं जिनकी तबीयत इसीलिए मैली हो जाती है कि इनके कपड़े मैले हैं, इनकी वजह और कता बदल गई, लाइब्रेरी में तरतीब नहीं और आग बिखरे पड़े हैं, वादों की पाबंदी नहीं होती और रोजाना का प्रोग्राम भी मुरतब नहीं, यानी तरतीब नहीं दिया जाता। हालांकि दुनिया निज़ाम पर ही चल रही है। जो दीन इस्लाम की हकीकत से वाकिफ हो जाएगा इसे पता चलेगा कि ये दीन बंदे की जिंदगी की तंजीम के लिए आया, कलील हो या कसीर, कम हो या ज्यादा, हर चीज इसके नजदीक हिसाब से है। हमने इस किताब में कुछ नहीं छोड़ा, ये कुरान की आयतें हैं सारी। तिर्मिज़ी की एक रिवायत है कि इन्नल्लाह नज़ीफ़ युहिब्बु निज़ाफ़ा, एक जगह इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह ताला पाक हर पाकिजगी को पसंद करता। सही मुस्लिम में अल्फाज जमील वाले और जमाल वाले हैं। एक हदीस हसन में यूं आया कि खूबसूरती इख्तियार करो ताकि लोगों में मुमताज नजर आओ। जमाल इख्तियार करने का पहला मरहला है गुसल का एहतमाम। बुखारी की रिवायत करदा हदीस है, 7 दिन में 1 दिन गुसल करना मोमिन के लिए जरूरी है, जिसमें अपना सर और जिस्म धोए, ये कम अज कम मकदार है, वरना बाद सालेहीन रोजाना 1 बार गुसल करते थे, जैसे कि हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है। हजरत अय्यूब को क्या कहा गया था सुरस्वात में, ये नहाने के लिए ठंडा पानी है और पीने के लिए भी, यानी जब बीमारी से सेहत जाप हुए तो उनको ठंडे पानी के चश्मे में से गुसल करने का हुक्म दिया गया। जमाल इख्तियार करने के चंद फितरी उमूर हैं, यानी नेचुरल तरीका क्या खूबसूरती इख्तियार करने का, यानी दाढ़ी बढ़ाना, मूंछ कतरवाना, नाहुन तरशवाना, जिस्म से जायद बाल हटा देना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना, दांतों में हिलाल करना, कपड़े साफ करना और अपने जाहिर पर तवज्जो देना। इससे सीने में कुशादगी और वसत पैदा होगी। इसी में सफेद रंग का कपड़ा पहनना भी है। حدیث میں کہ سفید کپڑے پہنو اور اسی میں اپنے مردوں کو دفن بھی کرو. بخاری میں ایک باب ہے باب اللبس البیاد، سفید کپڑے پہننا. اس میں یہ نقل ہے کہ ملائکہ سفید کپڑوں میں آتے ہیں، ان کے عمامے بھی سفید ہوتے ہیں. انہی اسباب میں یہ بھی ہے کہ کاموں کے اوقات کاپی میں لکھ لیے جائیں، وقت کی تنظیم ہو، پڑھنے کا وقت الگ، عبادت کا الگ، مطالعے کا الگ اور آرام کا الگ ہو. اب جتنا یہ ڈسپلن ہوگا آپ اتنے پروڈکٹیو ہوں گے. ہم کام وہی کرتے ہیں جو کرنا ہوتا ہے لیکن غلط وقت پہ کر رہے ہوتے ہیں. بس آپ کلاس کے وقت پہ آپ شاپنگ کرنے لگ جائیں، اور جب شاپنگ کا وقت اس وقت آپ سو رہے تھے، جب لائنیں بھی کم تھی، رش بھی کم تھا، گرمی بھی کم تھی. تو زندگی میں تنظیم کرنے سے ہی بڑے کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہر کام کے لیے وقت مقین کیا، ہر ایک کام کے لیے وقت متعین ہے. ڈسپلن کے ساتھ دنیا چل رہی ہے، تمام چیزوں کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں اور ہم اسے معلوم مقدار میں ہی نازل فرماتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ساری بارش ہے لیکن دنیا میں ہم تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے ہیں جب جہاں ضرورت ہوتی ہے. کانگریس کی لائبریری میں ایک بورڈ ہے جس پر لکھا ہے کائنات ایک نظام پر مبنی ہے. یہ بالکل درست ہے. آسمانی شریعتوں میں تنظیم اور ترتیب کی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. کبھی آتا ہے بیکار پیدا نہیں کیا. تو کائنات فضول اور بیکار پیدا نہیں کی گئی، بلکہ وہ اپنے اندر ایک بہت ہی ایک اندازے اور سکیم پر مبنی ہے. سورج چاند سب مقررہ نشانے پر چلے آ رہے ہیں. نہ سورج کو چاند چھو سکتا ہے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. یہ سب اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں. چاند کی ہم نے منزلیں طے کر دی ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک مقام پر کھجور کی سوکھی ٹہنی کی مانند نظر آ رہا ہے. ہم نے رات اور دن دونوں کو نشانی بنایا. جب رات کی نشانی ختم ہو جاتی ہے تو دن کو لے آتے ہیں تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب جان لو. ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا. اے ہمارے رب، تو نے یہ دنیا یعنی یوں ہی تو نہیں بنا دی. ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے بیچ کی چیزوں کو کھیل تماشا تو نہیں بنایا. سورہ سوات میں ہے یہ بات. اور اگر ہم کھیل ہی چاہتے تو اپنی طرف سے کچھ اور کھیل اختیار کر لیتے. تو قرآن پاک کی یہ ساری آیات کیا سکھاتی ہیں آپ کو مجھے؟ اور یقین کیجئے یہ ہم سب میں سے بہت ساروں کے لیے لازمی ہے. کیا ہے؟ پہلی بات کہ اپنے ظاہر باطن دونوں پہ توجہ دیجیے. ہم بعض دفعہ بہت اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، قیمتی بھی ہوتے ہیں، اوپر کڑھائی موتی ستارے بھی ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ہم گندے ہیں. جسمانی طہارت کا اہتمام نہیں. وہی 10 چیزیں جن کو امہات الشریعہ کے اندر ایک بڑا اہم مقام حاصل ہے، اور وہ چیزیں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے، مثلا مونچھیں ترشوانا، داڑھی کو بڑھانا وغیرہ، جو بھی ہم نے سنی. اس پہ بھی غور کیجئے، میں ان میں سے کس پہ ہوں، کس پہ نہیں ہوں. پھر صرف آپ دیکھیے کہ صاف کپڑا صاف نفس کی علامت ہے. میلے کپڑے میلے نفس کی ہیں، تو صاف کپڑے پہنا کریں. گندے کپڑے اور بو والے، اسمیل والے، رنگ خراب، یہ پہننے سے انسان کے اندر کسل مندی آتی ہے. پھر اللہ کی کائنات منظم ہے، صاف ستھری اور خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. کیا مت اچھے کپڑے پھر پہنے؟ ہاں، منع کیا ہے؟ دیکھیے، دکھانے کے لیے نہ پہنیے، جلانے کے لیے نہ پہنیے، بڑے بننے کے لیے نہ پہنیے، شہرت کے لیے نہ پہنیے، اور وہ نہ پہنیے جس کو پہن کر آپ کو خارش ہو رہی ہے اور دوسرے آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ خوبصورتی بہت پیاری چیز ہے. ہر چیز کو خوبصورتی کی ضرورت ہے، تو دین کو خوبصورتی کی ضرورت کیوں نہیں؟ کوشچن یہ. ہم نے دین کو ایک مسکین اور سوتیلے بچے کی جگہ دے کر بس دو چار سفید جوڑوں میں ڈال دیا. دنیا میں جائیں تو ہم حسن کی پریاں بن کر جائیں، اور ہم کہیں کہ کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے. اور دین کی جگہ پہ جائیں تو لوگ کہتے ہیں میں درس میں نہیں جا سکتی. کیوں بھی، کیا ہوا آپ کو؟ وہ میں نے کام والا سوٹ پہنا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ کہیں گئے شادی میں، لوگ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، چلی آئیے میرا درس ہے، آپ چلو. نہیں نہیں، ان کپڑوں میں تو میں درس میں نہیں جاتی نا جی. ان کپڑوں میں تو پھر آپ اسٹیج پہ بیٹھیں گے اور لوگ ہی دیکھیں گے. تو یاد رکھیے، نہ کوئی کپڑا آپ کے راستے کی رکاوٹ ہو، اور نہ کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیا میں نے جاننے نہیں. ڈھیلے رہیے. آپ 10,000 کے جوڑے میں تو بھی چلے جائیے، 2,000 میں، 200 پہ چلے جائیں. لان کا سوٹ پہننا ہے تو بھی چلے جائیں. آپ نے اپنا ویڈنگ ڈریس پہننا ہے پھر بھی چلے جائیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو ایک کونے میں ڈال دیا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو جمال اور پاکیزگی حاصل کرنے کے مراحل ہم نے دیکھے، بس غسل کرنا تو سوچئے میری کیا عادت ہے اپنے بارے میں. اور اسپیشلی دیکھیے گرمیاں، اس گرمی میں جو آج کل دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کم از کم 2 سے 3 دفعہ کا غسل مسٹ کیجئے. 2 ڈبے ڈال لیجئے صاف ستھرا پانی، اور صاف ستھرے ہلکے پھلکے کپڑے، نہ اس پہ موتی، نہ بیل، نہ سلمے، نہ ستارے. और अगर ऐसे वक्त में आप एक्रेलिक पहनते हैं तो आप अपने घर वालों पे भी जुल्म करते हैं, क्योंकि आपके पसीने की बू से उनका भी दिमाग खराब हो सकता है। इससे नाखून तराशिए हफ्ते में एक बार, और अगर जुमे का दिन रख लें तो बहुत ही याद रहेगा। फिर खुशबू लगाना, मर्दों की दाढ़ी तो रचवाना, यानी कैसे कि आप अपनी दाढ़ी को रखिए और खूबसूरत तरीके से अगर आप शेव करते हैं मूछों की तो चेहरा साफ सुथरा लगता है। गंदा रहना कोई दीन है? बेकार और दुखी लगना कि पता नहीं ये वो बच्चा के लड़का है जिसकी शादी नहीं हुई अपनी पसंद की लड़की से, और ये वो मर्द है जिसकी बीवी बेचारी है ही बदजौक किस्म की, ये लगना दीन है? ये तो दीन नहीं है। फिर जरा देखिए कुछ प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनकी सफाई सुथराई ये तो इंसान अपने लिए करेगा, और अगर ये चीजें साफ ना हो तो याद रखिए कभी भी अच्छे काम करने का शौक जज्बा ऊपर तक नहीं जाएगा। उठेंगे जज्बे फिर खत्म होने लगेंगे। फिर सही मुस्लिम की रिवायत 534 अबू मालिक अल अशरी से कि तहारत आधे ईमान के बराबर है, अत्तहुरु शत्रुल ईमान। और शत्र कहते हैं सेमी हाफ को, जैसे आप एक फुटबॉल ले और उसको मिडल में से हाफ काट दें तो आधा दीन तहारत है, और अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देगा, यानी इतना सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह कहने का कि अमाल नामे के तराजू में इसका अजर भर जाएगा। और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भरेंगे तो आसमानों जमीन के बीच की जगह फिल अप हो जाएगी, और नमाज नूर है, सदका दलील है, और सबर रोशनी है। अल्लाह ताला हमें इसी हदीस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। साफ रहिए, सुथरे रहिए, खुश रखिए, और इंशाल्लाह आप दुनिया में एक मुहज्जब इंसान बनकर जब जियेंगे ना तो आपको ज्यादा इज्जत भी मिलेगी, कामयाबियां भी आपके कदम चूमेंगी। फिर देखिए मशगूलियत बेहतरीन इलाज है, ये अगली टिप है। फारिग रहने से बेहतर है खुद को मसरूफ रखिए। यूनानी हुक्मा वहम व खुराफात और नफसियाती बीमारियों के लिए काम काज इलाज तजवीज करते हैं, यानी जो लोग उनके पास आते हैं साइकोलॉजिकल पेशेंट बनकर तो वो उनको कहते हैं कि आप कुछ कीजिए। आपने देखा होगा बास बूढ़े गार्डनिंग करते हैं, बास जो है वो बिल्लियां पाल लेते हैं, और गोरों में अक्सर कॉन्सेप्ट होता है कि बुढ़ापे में लोगों को किसी तरह मसरूफ कर दें, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि फारिग बैठकर तो उन्होंने या खबरें सुननी है या फिर अखबार पढ़ने हैं और परेशान होते रहना है। ऐसे मरीजों को वो खेती और बागबानी के कामों में लगा देते हैं, थोड़े वक्त के बाद मरीज अच्छे हो जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जमीन के ऊपर चलते फिरते रहो, कह दो कि काम करो काम करो काम करो। वाकया यह है कि दस्तकार यानी हाथ से काम करने वाला और मेहनत कश सबसे ज्यादा आराम और राहत से रहते हैं, इनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता। इन लोगों को देखिए कि हरकतों निशात और मुस्तकिल काम करने के बायस कभी भी रहते हैं और पुरसकून भी, यानी जिस्म में कुवत भरती है काम करने से। आप देखिए जो लोग काम कर रहे होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और जो काम नहीं करते उनकी ना तो थकन दूर होती है ना उनके चेहरे पे कभी खुशी देख। और माँ और कहेगी बेचारी बीमार है ना, बीमार नहीं इसको कई बर्तन धोए अभी ठीक हो जाएगी। तो बस बच्चियों को हम जानबूझ के बहुत ही सुस्त कर देते हैं और वो फिर कई किस्म की मुसीबतें साथ चिपकती हैं। तो अल्लाह के नबी की सिखाई हुई दुआ कि अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ सुस्ती से और आजजी से, अल्लाह मैं औज़ु बिका मिनल कसली वल अजजी, तो इस तरह की दुआएं मांगने से इंशाल्लाह इंसान अपने आप को हेल्दी और रिलैक्स महसूस करता है। तो फिर क्या सीखा कि मशगूलियत बेहतरीन इलाज है। क्या फवायद है मशगूलियत के? पहली बात है वहम नहीं आते, नफसियाती बीमारियों का इलाज होगा, जिस्म को राहत और तस्कीन मिलेगी, पुरसकून जहन होगा और पुरसकून नींद होगी, और शैतान से छुटकारा पाएंगे आप इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया आदमी की कोई कमाई इस कमाई से बेहतर नहीं जिसे इसने अपनी मेहनत से कमाया हो, और आदमी अपनी जात अपनी बीवी अपने बच्चों और अपने खामन पर जो खर्च करे वो सदका है। इब्ने माजा की रिवायत है 2138। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देसी मर्द तो इसमें बहुत ही ज्यादा कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाइयों को तो दो हाथ से बच्चों पे लौटाते हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला उनके इस अमल को कबूल भी करेगा, और अल्लाह ताला ख्वातीन को तौफीक दे कि अपने मर्दों की इस बात की कदर करें। फिर सुस्ती दूर करने की जो दुआ है ये सही मुस्लिम में 6873 है, हजरत अनस के रावी हैं। दो चीजें तो हमने पढ़ी, बाकी भी सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी आउस बिका मिन अल अज्जी वल कसली वल जुबनी वल हरमी वल बुख्ली व आउस बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र वमिन फितनतिल महया वल ममात। या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ आजजी सुस्ती नामर्दी और बुढ़ापे से, यानी ऐसा बुढ़ापा जिसमें अक्लो होश जाती रहे, मुराद एक अर्जल उम्र, और عبادت نہ ہو سکے، اور بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں تیرے قبر کے عذاب سے، یعنی مین کے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے سے. تو یہ دعائیں مانگتے رہا کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی بدولت بہت ساری مشکلات سے ہمیں نکالتا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالتا ہی رکھے. اگلی ٹپ ہے اللہ ہی پناہ گاہ ہے. یہ تو لفظ سنتے ہی ایک دم سکون ملنے لگتا ہے. تو یہی تو وہ بڑی پناہ گاہ ہے، جس کے اندر بندہ آ جائے تو پھر شیطان بھی اس بندے سے ڈرنے لگتا ہے. کیا آپ شیطان سے ڈریں گے؟ آپ دیکھیے کہ بچے کے لیے ماں باپ کا لفظ ایک بہت بڑی پناہ گاہ ہوتی ہے، اسی طرح بڑوں کا موجود ہونا چھوٹوں کو مطمئن رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے جو چیزیں رکھی ہیں اس کو اپنی پناہ گاہ بنائیے اللہ ہی کے نام کو. لا ملجا ولا منجا من کا الا الیک. تو یہ بھی ایک دل کو سکون دینے والی چیز ہے. کیوں مانگے اللہ کی پناہ؟ اس لیے کہ اللہ ایک عظیم الشان اور عظیم و جلیل نام ہے. وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سچائی ہے. اس کے معنی بھی بہت لطیف ہیں. کہا گیا ہے کہ وہ الہ سے ماخوذ ہے، یعنی لفظ اللہ الہ سے نکلا ہے، حمزہ لام خا اس کا روٹ ہے. اس معنی میں کہ دل اس کی طرف کھچے، یعنی اللہ وہ اللہ ہے جس کی طرف دل کھچتے ہیں، لونگ، جس کی طرف محبت محسوس ہوتی ہے. کیونکہ والذین آمنوا اشد حب للہ، جتنا ایمان ہوگا نا اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف دل کھچے گا. اور اس سے محبت کرتے اور اس سے راضی رہتے ہیں اور اسی سے سکون پاتے ہیں. اس کے بغیر کسی سے لو لگا کر دل کو کبھی امن چین اور راحت نہیں مل سکی. اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کو دعائے کرب سکھائی تھی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا. اور صحیح روایت ہے، قرآن پاک میں فرمایا کہہ دو کہ اللہ ہے، پھر ان کو چھوڑ دو یوں ہی کھیلتے رہیں، اللہ ہی اپنے بندوں پر قاہر ہے. یہ بھی قرآن پاک کی سب آیتوں ہیں کہ چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، اپنے بندوں کے ساتھ لطف سے پیش آتا ہے. وما قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے اللہ کی کما حق قدر نہیں کی. والارض، اللہ تعالیٰ کہتے بقبضہ تن، اللہ تعالیٰ حالانکہ زمین ساری اس کے قبضے میں ہے، قیامت کے دن تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کی باتیں کرتے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر اسی طرح جس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے اوراق فائل میں لپٹتے ہیں، اور آسمان و زمین کو اپنی جگہ سے بے جگہ ہونے سے اللہ روکے رکھتا ہے. پتہ کیا چلا کہ اللہ کا مقام پہچانی ہے. جتنا آپ اللہ اکبر دل کی گہرائی سے کہیں گے نا، اتنا ہی تو اس کی پناہ میں آنا آسان لگے گا. تو کیا سیکھا؟ کہ اللہ ہی پناہ گاہ ہے. دیکھیں لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، جیسے آپ کا بھی ایک ذاتی نام ہے نا. پھر کوئی آپ کے پیار کے نام ہے، کوئی بگاڑ کے نام ہے، کوئی چڑ کے نام بھی ہوتے ہیں جو اکثر بھائی بہنوں نے رکھے ہوتے ہیں. تو لفظ اللہ یا علیہ سے ماحوز ہے، مراد کیا ہے کہ دل اس کی طرف کھینچے. بہت سارے معنی ہیں. آپ بسم اللہ کی تفصیل میں جب آپ سبیل الجنہ یا کسی بھی تفصیل سیٹ میں آتے ہیں تو آپ کو بہت سارے نام ملتے ہیں. اسی طرح اسماء الحسنی سیریز میں لفظ اللہ پہ بہت ڈیٹیل سے بات ہوتی ہے. تو اللہ کون ہے؟ غم کو خوشی میں بدلنے والا، حسرت کو خوشی میں بدلنے والا، مضطرب دلوں کو سکون دینے والا، گمراہوں کو سیدھی راہ دینے والا. وہ لف بھی ہے اور وہی ہے جو محبت کے لائق ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے، یا اللہ، الرحمن، المالک، الخالق، الغفار، القدوس، السلام، المومن. آپ کو یاد ہوگا کہ اس بک کا پہلا ٹاپک بھی یا اللہ ہی تھا، اس میں بھی ہم نے کافی بات کی تھی. ایک روایت لیجئے، ترمذی کی روایت ہے 3364، عبی بن کعب سے ہے کہ مشرکین نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد کہہ کر کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، یعنی سورۃ اخلاص نازل فرمائی. اور وہ صمد بھی ہے. صمد کون ہوتا ہے؟ جو نہ کسی سے پیدا ہو اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو. اس لیے اصول یہ ہے کہ جو بھی کوئی چیز پیدا ہوگی وہ ضرور مرے گی، اور جو بھی کوئی چیز مرے گی اس کا وارث ہوگا. اور اللہ عز و جل کی ذات ایسی ہے کہ نہ وہ مرے گی اور نہ اس کا کوئی وارث ہوگا. ولم یکن لہ کفوًا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. راوی کہتے ہیں کفوًا سے مراد اس کے مشابہ اور برابر کوئی نہیں، اور نہ ہی اس جیسا کوئی ہے. تو پھر کہیے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا. جب اتنا بڑا ہے وہ رب تو کیا کرے؟ اگلی ٹپ لیجئے، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں. انشاءاللہ اس ٹاپک کے پورا ہونے تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سارے غم، دکھ، تکلیفوں کے پٹارے ہم اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ، غموں کو، تکلیفوں کو پھینک چکے ہوں گے، اور خوشی اور رضا و تسلیم ہمارا مقدر ہوگی. تو اللہ پہ بھروسہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ بندے کو جس چیز سے سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے وہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس کی حفاظت اور خبرگیری کرنا اور سرپرستی کو اپنے لیے کافی سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا اس کا کوئی ہم نام جانتے؟ سورت مریم میں آتا ہے کہ اللہ کے تو نام جیسا بھی کوئی نہیں۔ سورت شورہ میں آتا ہے لئیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس کی تو مثال جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا کیسے ہوگا؟ اور اسی طرح اللہ ولی، اللہ میرا ولی ہے، جس نے کتاب نازل کی، جو صالحین کا دوست ہے۔ جان رکھو کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سورہ یونس کی آیتیں 62 اور اس کے آگے پیچھے۔ تو پھر کیا سیکھا آپ نے میں نے اس سارے جملے سے؟ کہ بھروسے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ بار بار یہ تذکرے آ رہے ہیں مختلف ناموں سے، مختلف واقعات سے، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ شروع میں تو بھی نئے نئے تھے، اب تھوڑے سے بیچ کے اندر پہنچ گئے۔ اب آگے جا کر دوبارہ اپنے تعلق کو چیک کیجئے۔ کرنا کیا ہے؟ بھروسہ صرف اللہ پر، جھکنا صرف اللہ کے آگے، سرپرستی میں آنا ہے صرف اللہ کی، اور ولی اور والی بنانا ہے صرف اللہ کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمران رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہوں گے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جو داغ نہیں دیتے اور منتر نہیں کرتے اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم 5:24۔ یہ داغ دینا کیا ہے؟ عرب لوگ زخموں کو داغ لگا کر جلاتے تھے، اور اسی طرح تیرہ اور فالگری اور دوسروں کی طرف جانا، بیماریوں کے علاج کے لیے بعض بتوں کے پاس جاتے، بعض قبروں پہ جاتے، تو اس سے منع کیا گیا۔ مراد یہ کہ ہر حال میں توکل اللہ۔ ہم کہتے ہیں اللہ پہ بھی ہے، چلو ساتھ کچھ ٹرائی بھی کر لیتے ہیں، جب تک ادھر سے جواب نہیں آتا تو ادھر سے کوئی جواب آ جائے گا، اور اس طرح کی کہانیاں کھڑی کر کرا کے ہم اپنے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کی نظروں سے بھی گرا دیتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ توکل اللہ، انشاءاللہ۔ بولیے، پھر اس کے بعد دیکھیے تین متفق علیہ چیزیں۔ نیکسٹ ٹپ ہے متفق علیہ، کیا جس پر اتفاق ہے۔ کھلک اور اضطراب سے بحث کرنے والی بہت سی کتابیں جو آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، جن میں سلف، محدثین، ادیبوں، ماہرین تربیت اور مورخین یعنی تاریخ لکھنے والوں وغیرہ کی کتابیں بھی ہیں، اور جدید دور کے مجلات یعنی رسالے، اور مشرق و مغرب میں لکھی جانے والی کتابیں، رسائل اور جرائد یعنی ایسی عام روز مرہ چھپنے والی کتابیں وغیرہ ہیں، کتب، رسائل، تینوں نقطوں پر سب کو متفق پایا۔ یعنی کسی کتاب میں جا کر دیکھ لیں یا کسی آرٹیکل میں دیکھیں، تین باتوں پہ اکثر لوگوں کا اتفاق ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ جو شفا چاہے، عافیت چاہے، شرح صدر کا طالب ہو، وہ ان پر عمل کرے۔ نمبر ایک لکھیے، اللہ سے تعلق، اس کی بندگی اور اطاعت اس کی پناہ، یہ ایمان کے اہم مسائل میں سے ایک ہے۔ کیا کرو؟ وعبد، اس کی عبادت کرو، واستبر علیہا، اور اس عبادت پر جمے رہو۔ تو پہلی چیز جو آپ کے میرے لیے لازمی ہے وہ کیا ہے؟ تعلق باللہ کو مضبوط کیجیے، اس کی پناہ میں آ جائیے۔ دوسری بات ہے ماضی کی فائلوں کو بند کر دیجیے۔ ماضی کی فائلیں اس کے المیے، آنسوں، غموں، فکر اور مصائب و علام سمیت سب بند کر کے الگ ڈال دیں، نئے دن کے ساتھ نئی زندگی شروع کریں۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو زندگی میں سر پٹخیں پھوڑے، اس کو برا، اس نے کیا، اس نے کہا، اس نے دکھایا، اس نے بتایا، چھوڑ دیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ واپس نہیں جا سکتے۔ زندگی کا جو سال گزر گیا جانے دیجئے، جو فیصلہ ہوا ہو گیا، کس نے کیا، کس کا تھا، چھوڑ دیجئے۔ اب آگے دیکھیے، دیکھیے بیک مرر ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اور فرنٹ مرر بڑا ہوتا ہے، تو جو ڈرائیور بیک مرر میں دیکھے گا پھر آگے بھی حد سے ہوں گے۔ تو بات یہ کہ اگر آپ نے اپنا نقطۂ نظر نہ بدلا تو آگے اس سے بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، اس لیے آگے دیکھیے، فرنٹ پہ دیکھیے۔ تیسری چیز جس پہ سب کا اتفاق ہے وہ کیا ہے؟ کہ مستقبل جو نظروں سے اوجھل ہے اس کی فکر نہ کی جائے، اس کی توقعات، انتظار اور اندیشوں میں نہ پڑے، بس آج کے دن کا خیال کر کے زندگی گزار دیجیے۔ آج اچھا تو سب اچھا۔ حضرت علی نے فرمایا، لمبی امید ہرگز نہ باندھو کیونکہ وہ غفلت پیدا کرتی ہے۔ طول العمل کہا گیا اس کو، 14th پارے کے شروع میں اگر آپ جانتے ہو تو۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. اللہ کا تفضل رحم چھوڑ دیجئے ان کو ان کی لمبی آرزوں اور تمناؤں میں. اور آج دیکھیے غفلت کی بہت بڑی وجہ, آج 10 10 20 20 سال کی لمبی امیدوں نے ہمارے کندھوں کو بوجھل نہیں کر دیا. تو غفلت سے اللہ ہمیں بچائے. انہوں نے سمجھا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے, یعنی ایسے جیتے ہیں گویا کہ اللہ کی طرف جانا ہی نہیں واپس. سالوں پہلے سے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, وہ مختلف امور, حوادث اور واقعات کے انتظار میں بیٹھے ہیں, جن سے اپنے اوپر غیروں کا خوف طاری کرتے رہتے ہیں. اللہ کی پناہ, ان کی زندگی بالکل تنگ ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے چین کے قیدیوں کی, جن کو پانی کی نالی کے نیچے بٹھا کر لمحہ و لمحہ قطرہ قطرہ پانی ان پر گرایا جاتا ہے. قیدی بیچارہ ہر آن ایک قطرے کا انتظار کرتا ہے. آخرکار اسے جنون لاحق ہو جاتا ہے, بیکم کریزی, اور عقل کھو جاتی ہے. یہی حال اہل دوزخ کا بھی ہوگا, جیسا کہ فرمایا نہ ان کو موت دی جائے گی, نہ عذاب میں تخفیف ہوگی, نہ وہ اس میں مریں گے نہ جیئیں گے. جب بھی ان کی کھالیں آگ سے پک جائیں گی, ان کی کھال بدل دیں گے. اللہ ہمیں ایسے کسی برے حساب سے دوچار نہ کریں. تو پھر کیا پتہ چلا کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیے. تو ان تین چیزوں پہ آپ بھی متفق ہو جائیں, آپ کے غم, قلق, ڈپریشن, انگزائٹی ختم ہوگی.